بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد. ناظرین جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے ساتھ ہی کچھ تقاضے ہیں اس کے جس کا ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، مثلا عمل صالح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا نصرت دین، یا ہجرت، یا اس طرح کے اور تقاضے ہیں جو ایمان جس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. آج ہمارا پروگرام ہوگا ہجرت سے متعلق، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کا یہ تقاضا دراصل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کن وجوہ کی بنا پر ہجرت ہم سے جو ہے جس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے یا ہجرت کی جانی چاہیے. یہ وہ سارے مباحث ہیں جن کو ہم آج کے پروگرام میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ایمان جب ہم لاتے ہیں تو اس کے بہت سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہجرت ہے. سب سے پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کو ہم تقاضا کیوں کہتے ہیں ایمان کا؟ یہ ایک رخصت ہے یا یہ ایک اجازت ہے؟ یہ تقاضا کیوں کہلاتا ہے؟
دو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ دینی اصطلاحات سے تعبیر کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایمان لائے، اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ فرائض ہیں دین کے. کچھ چیزیں مستحبات کی نوعیت کی ہوتی ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کو مستحب کہہ سکتے ہیں یا پسندیدہ چیز بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کو مانتے ہیں، ان کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو یہ پسندیدہ اعمال بھی انجام دیں. اسی طریقے سے اس کے برعکس صورتحال ہے، بعض چیزوں سے آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو دین کی حرمتیں وجود میں آ جاتی ہیں. بعض چیزیں مکروہات کے ذیل کی ہوتی ہیں، یعنی وہ حرام کے درجے کی نہیں ہوتی لیکن ناپسندیدہ ضرور ہوتی ہیں. تو جس طرح مستحب ہے یا پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں ناپسندیدہ یا مکروہ بھی ہے.
ٹھیک ہے،
یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں تو بحثیت مجموعی ایمان آپ سے چاہتا ہے کہ اب آپ کو ایسا انسان بننا چاہیے. یا ایمان آپ نے قبول کیا ہے تو ایمان کے تقاضے کے طور پر آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا رد عمل یا آپ کا ریسپانس جو ہونا چاہیے، ان چیزوں کو ایمان کے تقاضے کہا جاتا ہے.
یعنی ایمان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے بعد میں.
یعنی ایمان تو فرائض کا مطالبہ بھی کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
ایمان مستحبات کا مطالبہ بھی کرتا ہے، استحباب کے درجے میں کرتا ہے.
ٹھیک،
ایمان حرمتوں سے بچنے کا تقاضا بھی کرتا ہے. یعنی ایمان میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن جن چیزوں کو اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ایک صاحب ایمان اس سے مختلف رویہ اختیار نہیں کر سکتا یا اسے ایسا کرنا چاہیے، وہ اصل میں چیز ہے جس کو آپ تقاضے سے تعبیر کرتے ہیں.
ٹھیک،
تو اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
اب ہم خالص اگر ہجرت کی ٹرم کو یوز کریں تو ہجرت کے لغوی معنی کیا ہیں، اور عرف میں ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟
ویسے تو ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ کو چھوڑا، دوسری جگہ چلے گئے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے بھی ہجرت ہی کے لفظ استعمال کریں گے. لفظوں کا جو لغوی پہلو ہوتا ہے وہ زبان میں کہیں غائب نہیں ہو جاتا. یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہستیاں رسالت کے منصب پر فائز ہوتی ہیں انہیں ہم رسول کہتے ہیں. عربی بول چال میں کسی ملک کے سفیر کو بھی آپ رسول کہتے ہیں. ہندوستان کا سفیر اگر مصر میں آئے گا تو رسول الہند ہوگا.
بالکل صحیح.
تو یہ اس کا لغوی استعمال ہے. یہی صورت ہجرت کی ہے. اصطلاح میں ہمارے ہاں ہجرت کا مطلب ہے ایمان کا وہ تقاضا جس کے تحت بعض اوقات آدمی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے.
نہیں، ہجرت کے اندر کیا ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی ایسی چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ اگر ایک شخص نافرمانی سے فرما برداری کی طرف چلا جائے تو وہ بھی گویا ہجرت
ہے؟ اس کی روح بیان کی ہے.
یہ اس کی روح بیان
کی، یعنی ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ ایک جامع معنی منت کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ یہ لکھ دیں کہ اسلام کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کی تعریف اور کی جائے گی. یہ اصل میں اس کا تقاضا ہے. یعنی جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا کیریکٹر کیا ہوگا، مسلمان کا رویہ کیا ہوگا، دوسرے انسانوں سے متعلق مسلمان کو کس سیرت و کردار کا حامل ہونا چاہیے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے. تو یہی بات اس حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ہجرت کی حقیقت تو یہ ہے، آدمی نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اعزاز اقربا چھوڑے، یہاں سے سامان اٹھایا اور کسی دور دراز علاقے میں اس کو جانے کی ضرورت پڑ گئی. یہ اس نے اتنی بڑی مشقت اٹھائی لیکن گناہ نہیں چھوڑا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، تو یہ چیز اس کی حقیقت ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود کم تولتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نماز کی جو حقیقت تھی یا نماز کی روح تھی یا نماز کے جو تقاضے تھے وہ اس نے پورے نہیں کیے. تو اس طرح ہجرت کی یہ قسم نہیں ہے کوئی جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے, بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کی روح کیا ہے. ہجرت میں اصل میں اللہ کی طرف ہجرت ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اس کے دین کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے پیش نظر خدا کے دین کے تقاضے ہیں, تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے باطن میں بھی ایک ہجرت ہو. یعنی ایک تو ظاہر میں ہجرت ہے, ایک باطن میں ہجرت ہے. تو وہ باطن کی ہجرت یہ ہے کہ آپ کے اندر گناہ کا میلان بھی ختم ہو, آپ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی طرف جائیں, اللہ کی سرتابی اور اللہ کی نافرمانی سے آپ ہاتھ اٹھائیں, یہ اس کا تقاضا یا اس کی روح ہے.
ٹھیک ہے, میرا اگلا سوال دراصل یہی تھا جس کا آپ نے کچھ تو جواب دے دیا, تھوڑا سا میں چاہوں گا اور وضاحت کر دیجئے گا, ہجرت کن صورتوں میں ہوگی, کب ہوگی, کیا کیسے حالات ہوں گے کہ جس پر انسان اب یہ طے کرے گا, کیونکہ آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, اب ہم طے کریں گے کن حالات میں یہ طے کریں گے کہ اب ہمیں ہجرت کرنی ہے.
دین میں دو طرح کی ہجرتیں ہیں, یعنی اصطلاح کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہوا, اس نے اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کی, ہر لحاظ سے حق کو واضح کر دیا, اس کی قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گی, یعنی وہ تکذیب کا فیصلہ کر لیتی ہے. اس کے بڑے, اس کے ملا, اس کے اکابر, اس کے سردار طے کر لیتے ہیں کہ ہم کو اس کو نہیں ماننا, اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی جان لے لینی ہے. یہ موقع آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں. یہ کئی صورتوں میں ہوتا ہے, مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو وفات دے دی جائے, یہ بھی اس کی ہجرت ہے.
اچھا,
اس نے اصل میں اس بستی کو چھوڑ دیا, یعنی اس قوم پر حجت پوری ہو گئی, اس کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا, اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا, اب پیغمبر کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے نکال کے کوئی دوسرا مشن دے دیا, جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کو جب بابل سے ہجرت کا حکم دیا گیا تو ایک اور مشن ان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اپنی ذریت کے لیے دو مرکز بنائیں, ایک کنعان میں بنائیں, ایک عرب میں بنائیں, ایک میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کریں, دوسرے میں دوسرے حصے کو آباد کریں, اور اس طرح دنیا کے اندر توحید کا ایک بڑا مرکز وجود میں آ جائے.
ٹھیک,
تو یہ ایک مشن تھا انہیں دے دیا گیا. اس کی نوعیت وہ بھی ہوتی ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوئی, یعنی ایک بستی کے لوگ ایمان لے آئے اور یہ صاف واضح ہو گیا کہ یہاں اب اقتدار حاصل ہو جائے گا, چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر یثرب چلے جائیں, جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا, بعد میں وہ مدینہ النبی کے نام سے شہرت پا گیا. تو آپ وہاں چلے گئے اور وہاں آپ کو ایسی حمایت ملی, ایسی نصرت ملی کہ جس کے نتیجے میں, جس کو قرآن اپنی تعبیر میں کہتا ہے سلطان نصیر آپ کو مل گیا, اور اس کی مدد سے آپ نے پورے جزیرہ نما عرب پر دین کا غلبہ قائم کر دیا. تو یہ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں پیغمبر کی طرف سے.
ٹھیک ہے,
ایک دوسری ہجرت وہ ہے جس کا تعلق اس سے ہے کہ
میں دوسری ہجرت پہ آتا ہوں, سر ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. ناظرین, ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جاوید صاحب سے سمجھیں گے کہ دوسری ہجرت کی نوعیت کیا ہے, چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ دوسری نوعیت کی بھی ایک ہجرت ہوتی ہے.
ایک دوسری نوعیت یہ ہے کہ یہ معاملہ پیغمبر کے اتمام حجت کی صورت میں تو نہیں ہوا, لیکن ایک بندہ مومن کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا, اپنے دین پر عمل کرنا یہ ناممکن بنا دیا گیا.
ٹھیک,
یعنی اب اس کے سامنے دو راستے ہیں, یا اپنی جان کو خطرے میں ڈالے یا دین پر عمل کرے, یا جبر کا سامنا کرے یا دین پر عمل کرے, یا اقرا کا سامنا کرے یا دین پر عمل, یا ظلم و ستم کا سامنا کرے یا دین پر عمل کرے. یعنی دین پر عمل کرنا, دین کی گواہی دینا, دین کا اقرار کرنا, یہ اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اس کے سامنے یہ انتخاب باقی رہ جائے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے, اور اس کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں آپ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. تو یہ دونوں نوعیتیں ہیں. جو پہلی نوعیت ہے اس میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, پیغمبر بھی نہیں کر سکتے,
فیصلہ اللہ تعالیٰ,
یعنی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے
ہیں, اور وہ قوم تک رسولوں کے ذریعے پہنچتا,
رسولوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. قوم تک تو کیا پہنچنا ہے, قوم تو اصل میں انکار کر چکی ہوتی ہے, جو ایمان لانے والے,
ایمان لانے والوں تک,
یعنی جو پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس بستی کو چھوڑ دینا.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہیں, اللہ اس کا حکم دیتے ہیں. وہ اس حد تک اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا کہ آپ نبوت کی شہادت دیں, آپ لوگوں کے سامنے دین پیش کریں, آپ اللہ تعالیٰ کی سفارت کی ذمہ داری انجام دیں, تو بار بار آپ کو تاکید کی گئی کہ فصبر لحکم ربک, آپ کو صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے. آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور وضاحت کی ولا تکن کا صاحب الحوت, یعنی مچھلی والے یونس کی طرح معاملہ نہ کر بیٹھنا. چنانچہ ان کی پوری تاریخ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے تو حجت پوری کر دی ہے, قوم کو ہر لحاظ سے حق بتا دیا ہے, لیکن یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے, اس پر عذاب آ جانا چاہیے, تو یہ خیال کر کے انہوں نے قوم کو چھوڑ دیا. یہ گویا ہجرت کا فیصلہ اپنی طرف سے کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا. اور یہ معلوم ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی گئی, چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح سنی, انہوں نے توبہ استغفار کی, پھر ان کو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجا گیا, اور پھر ان کی پوری بستی ایمان لے آئی. 100,000 سے زیادہ کی آبادی کی بستی تھی نینوا کی قوم یونس, جس میں حضرت یونس مبعوث ہوئے, وہ وہاں دوبارہ گئے اور بادشاہ بھی ایمان لے آئے, باقی لوگ بھی ایمان لے آئے. چنانچہ آپ اگر بائبل میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے عیان و اکابر اور پورے شہر کے لوگ وہ ٹاٹ کے لباس پہن کر روزہ رکھ کے شہر کے باہر آ گئے توبہ کی منادی کے نتیجے میں. تو اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے کہ اب ایمان سے آپ مایوس ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کے ایمان کے بھی توقع ہو,
اور یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا,
پوری ہو جائے, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. عام اہل ایمان کا معاملہ یہ نہیں ہے, ان کو ظاہر اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی جب وہ اس طرح کی صورتحال محسوس کریں تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور جب اللہ کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے, یا اللہ کے دین کی گواہی کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے, یا دین پر عمل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے, تو پھر یہ اصطلاحی ہجرت یا ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ اگر آپ اپنی معاش کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کا دین کی ہجرت سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا جاوید صاحب, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو انبیاء کی جو ہجرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں, عام اہل ایمان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش سے یہ بات جو ہے وہ کہی تھی ان کو؟
نہیں, یہ تو دوسری نوعیت کی ہجرت ہے. لیکن ایک وہ ہجرت ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد ہوتی ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ قوم کو چھوڑ دینا ہے, پیغمبر قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے, اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. یہ وہ ہجرت ہے کہ جس کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا, انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. صحابہ کرام میں بڑے لوگ بھی تھے, اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو ایمان لائے, جن کو ہاتھ لگانا آسان نہیں تھا, وہ لوگ بھی تھے جو زیر دست تھے, غلام تھے, عورتیں تھیں, ان سب لوگوں کے لیے بہت ہی نازک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی. چنانچہ بڑے درد انگیز واقعات بھی ہوئے, جیسے آل یاسر کا واقعہ ہے, بعض اور معاملات بھی ایسے ہوئے کہ جن کو اگر آپ آج پڑھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کیا صورتحال پیدا کر دی گئی تھی. یعنی وہ کیا کر رہے تھے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے, کسی کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے تھے, کوئی امن و امان تباہ نہیں کر رہے تھے, وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ قالوا ربنا اللہ, اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے تھے. لیکن اس وقت کے معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا, چنانچہ رد عمل ہوا, اور اس میں پھر بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ وہاں زندگی بسر کریں. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف جا سکتے ہو. یہ ایک اجازت تھی جو دی گئی, جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ چلے گئے. اس میں عورتیں بھی تھیں, اس میں بعض اکابر صحابہ بھی تھے, اس میں زیر دست لوگ بھی تھے.
تو اس میں بعض ایسے افراد بھی تھے نا کہ جن کو مکہ کے لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, ان کے اوپر اس طرح کی مشکلات نہیں تھیں, مگر پھر بھی انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا اور وہ ہجرت پہ چلے گئے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
ایسا ہو, دیکھیے ایک فضا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. ایک مشکلات کی نوعیت وہ ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو مارنا شروع کر دیا, کسی نے کسی کی جان لے لی, ایک مشکل وہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھی فضا نہیں ہے. آخر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز چھپ کے پڑھنا پڑتی تھی, ابتدا میں دار ارکم میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو ہر طرح کی اذیتیں, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اذیت کا نشانہ بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ اوجڑی ڈال دی نماز پڑھنے کے دوران. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ جب خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کے اوپر طنز اور تاریخ کے نشتر جب ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے, یہ مختلف صورتوں.
ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہجرت کے موضوع کو مزید آگے ذرا کھولنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہجرت میں, اب ظاہر ہے کہ جب اہل ایمان جب تنگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں, تو وہ ایک بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی کی جانب چلے جاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کے نہ جائیں بلکہ چھپ جائیں؟ جیسے کہ قرآن مجید ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی تو ہجرت کی تھی, مگر وہ کسی بستی میں نہیں گئے, ایک جگہ جا کر چھپ گئے.
یہ بھی کوئی صورت نہیں متعین کی گئی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیغمبر جب ہجرت کرتے ہیں تو اس میں بھی دار الہجرت کیا بنے گا, آسمان بنے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وفات دے دیں گے، کوئی بستی بنے گی، کسی دوسری جگہ نکال دیا جائے گا، کہیں اقتدار حاصل ہو جائے گا. اس کا تعلق حالات سے ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنے ایمان کی شہادت دینا، اس پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے. یہ صورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو دین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں وہاں بیٹھے رہیں اور ضرور اس ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں. یا ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے ہیں تو آپ جان دے دیں.
اور دین کا تقاضا یہ بھی نہیں کہ لازمن ہجرت کریں،
یہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کے لیے گویا ایک راستہ کھلا ہوتا ہے، آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اصول ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا ہے یا کچھ وقت کے لیے چلے جانا ہے. یا وہ صورت پیدا ہو گئی جو صحابہ کاف کے لیے پیدا ہو گئی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. یہ سب چیزیں اصل میں زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور اس میں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے.
اچھا، اب ظاہر ہے کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہمارے لیے ایمان پر اپنے اس پر عمل کرنا تو ممکن ہو لیکن حق کی گواہی دینے کے لیے رکاوٹیں ہوں تو ہم وہ جو ہے حق کی گواہی دینا چھوڑ دیں یا اس میں ہم حکمت کو سامنے رکھیں اور ہجرت نہ کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے پاسبل؟
دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی ذمہ داریاں بھی بہت محدود ہوتی ہیں، ان کو دین کے تقاضوں پر پورا اترنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور اس طرح کے معاملات کرنے ہیں. ان کے لیے اگر کوئی مشکل پیدا ہوگی تو اسی صورت میں ہوگی. یہ مشکل بعض وقت کسی عقیدے کے اظہار میں بھی ہوتی ہے اور کسی عمل کے اظہار میں بھی ہوتی ہے. حالات کے لحاظ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ کہیں آپ کے لیے اپنے ایمان کی گواہی دینی ممکن نہ رہے. یعنی آپ اگر کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اسی پر آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا جائے. کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تو گوارا کر لیا جائے لیکن مثال کے طور پر آپ کو نماز کا اہتمام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا آپ کے لیے حرام حلال چیزوں کے بارے میں مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز آپ کے لیے ہو گئی. یہ عام لوگوں کو یہی مشکل پیش آتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کچھ دین کا علم دیا ہوتا ہے، ان کی مشکل اس سے سوا ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ صرف عمل کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس دین کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ اپنی قوم کے سامنے اس کو رکھیں، سچائی کی شہادت دیں، جو دین ان کے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ بے کم و کاست یہ گواہی لوگوں کے سامنے پہنچ جائے. یہ جو ذمہ داری ہے بعض وقت اس کو پورا کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی ان کے ساتھ معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، انہیں تقاضۂ رسالت پورا کرنا ہوتا ہے. یعنی جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ پے در پے رکاوٹیں پیدا کی گئیں. یعنی وہ رکاوٹیں کبھی ساتھیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے دی گئیں، کبھی آپ کی توہین کر کے کی گئیں، کبھی آپ کے نام رکھ کر اس طرح کی بیہودہ چیزیں سرزد ہوئیں آپ کی قوم سے، اور اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے. وہ آپ کے بزرگوں تک پہنچے، انہوں نے وہاں کوشش کی، ترغیب اور تحریص کے ذرائع اختیار کیے، جو ان کی ذہنی سطح تھی اس کے لحاظ سے وہ سب کام کرتے رہے. آخر میں دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے گی. یہ تو سیرت کی اگر کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے قریش کے لیڈر بیٹھے، مختلف تجویزیں زیر بحث آئیں، اور پھر اس کے بعد اس تجویز پر اتفاق ہو گیا کہ ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان ہوگا تاکہ کسی ایک پر بار نہ پڑے، کیونکہ قبائلی زندگی ہے، اس وجہ سے وہاں دیت دینی پڑے گی یا قصاص کا مطالبہ ہوگا، تو سب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں اپنی تلواروں سے حملہ کریں، پھر معاملہ دیت پر ہو جائے گا. یہ طے کر کے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع کو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں، اب اس بستی کو چھوڑ دیا جائے. تو پیغمبر کے بعد ظاہر ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دین کی بصیرت دیتے ہیں، دین کا فہم دیتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح پیغمبروں نے اپنی قوموں کے اوپر دین کی شہادت دی وہ بھی یہی کریں. چنانچہ قرآن مجید میں جو علماء کے تقرر کی آیت ہے اس میں یہی بیان کیا گیا کہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، یعنی وہ اپنے دین کی بصیرت پیدا کریں اور اپنی قوم کو انذار کریں. یہ وہی لفظ ہے جو پیغمبروں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، انذار کریں، خبردار کریں، دین کی حقیقت اس پر واضح کریں. اس کے لیے بعض اوقات حالات سازگار نہیں رہتے، ناممکن بنا دیا جاتا ہے کہ جس چیز کو ایک صاحب علم دین سمجھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے. تو اس میں بھی پھر وہ موقع آ جاتا ہے کہ جب اس کو ہجرت کرنا ہوتی ہے.
اچھا، تو یہ ظاہر ہے کہ پرسن ٹو پرسن یہ چیز ویری کرے گی. ایک شخص ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے میرے ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ مجھے میں حق کی بات نہیں کر سکتا اور مجھے ہجرت کر لینی چاہیے، جبکہ دوسرا شخص جو کہ کم و بیش انہی حالات میں سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی ایسے حالات ہیں کہ میں اب بھی یہاں رہ سکتا ہوں. یہ پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرے گا، کیونکہ ظاہر فیصلہ آپ خود کریں گے اس پر یا میں خود کروں گا.
اس کی بھی دو سطحیں ہیں. ایک سطح تو یہ ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ آپ سے اختلاف کیا جائے گا، آپ کو بدنام کیا جائے گا، آپ پر الزامات لگائے جائیں گے، آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، آپ کے خلاف قانون کی بنیاد پر کوئی کارروائی ہوگی. یعنی اس طرح کے بعض حکومتیں اس طرح کی کارروائی کرتی رہی ہیں، چلے عدالت میں معاملہ چلے جائے گا، آپ جیل میں چلے جائیں گے. سید نبی یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے. ایک نوعیت یہ ہوتی ہے. اس میں تو عام طور پر صالحین یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رہیں، اپنی قوم پر حجت تمام کرتے رہیں، حق کی شہادت دیتے رہیں اور اس چیز کا سامنا کریں، یعنی اس صورتحال کے مقابلے میں وہ کھڑے رہیں. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، جیسے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. قانون نہیں ہوتا کوئی بھی، اگرچہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن حضرت موسیٰ یعنی ان سے ایک معاملہ ہو گیا. یہ صاف واضح تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ ایک قتل خطا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ چونکہ ان کی جان کے دشمن تھے، اس وجہ سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے گا، وہ اس کو بہانہ بنائیں گے اور ان کی جان لینے کی تدبیر کریں گے. چنانچہ وہ شخص جو آیا ہے وہاں سے، اس نے آگے ان کو یہی کہا کہ وہ تمہارے قتل کی تدبیر کر رہے ہیں، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ ہجرت سے گریز کرنے والوں کے لیے اسلام نے کوئی تنبیہ کی ہے؟ کہیں پر قرآن میں یا سنت میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ ہجرت سے اگر ہم گریز کر رہے ہوں، حالات ایسے ہوں پھر بھی گریز کر رہے ہوں، تو کوئی تنبیہ اسلام کرتا ہے اس میں؟
دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ خود اجتہاد سے فیصلہ کر رہے ہیں، اور فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ فیصلے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے لیے دین کی بات کرنا، دین کی گواہی دینا، سچائی کو بیان کرنا یہ ناممکن بنایا جا رہا ہے. آپ کے لیے انتخاب دو چیزوں میں ہو گیا ہے، یا آپ جان دیں گے یا آپ حق کی گواہی دیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی چاہیں گے کہ آپ چلے جائیں. اس میں وجوب کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اس میں یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اب آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بیماری آ گئی ہے تو آپ کو علاج کرنا ہے اس کا، یا اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہے. تو تدبیر کے معاملات اجتہادی ہوتے ہیں. البتہ جس وقت پیغمبر کے معاملے میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہاں تو خدا فیصلہ کرتا ہے. دارالحجرت میں جب پیغمبر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اوقات اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر لازم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر یہاں جمع ہو جائیں. یہ اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے. اس کے بعد تو وہ اتنا بڑا تقاضا بن جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنا دی ہے.
اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جاوید صاحب نے کہا تھا کہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی ہے. جاوید صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا.
قرآن مجید کی سورہ نساء میں ہے نا کہ وہ لوگ کے جن کو ان کے وطن میں ستایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب انہیں موت دیں گے تو پوچھیں گے فیما کنتم، یہ تم کس صورتحال سے دوچار تھے؟ یعنی تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، ادھر پیغمبر تمہیں ہجرت کی دعوت دے رہے تھے، تم وہاں اس بستی میں پڑے رہے اور تم جواب میں یہ کہہ رہے ہو کنہ مستضفین فی الارض، ہم کمزور تھے. تو فرمایا کہ کیا خدا کی زمین تنگ وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، تم وہاں سے ہجرت کر جاتے فتہاجروا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت سے راستے کھول دیتا. تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو فرشتے جب موت دیں گے تو مارتے ہوئے یہ کہیں گے کہ فیما کنتم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عذاب کی وعید آ گئی.
ٹھیک. اچھا اب ذرا سا میں تھوڑا سا اس پہلو کو اور آگے لے کے چلنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو ٹھیک ہے آپ ہجرت کریں گے، لیکن بالفرض حالات ایسے نہیں ہیں اور آپ ایک دیانتداری سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن میں کام کر لیا اور میں نے دین کو جہاں تک میں پہنچا سکتا تھا پہنچایا، اب مجھے دیگر ممالک میں جانا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. حالات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کے دل میں یہ کہ سارے لوگوں تک بات پہنچائی جائے. تو کیا ایسی صورت میں جب ہجرت کی جائے گی اس کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے گا یا یہ مناسب نہیں ہے؟
اس کے لیے آپ اپنا وطن تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کی اصل ذمہ داری آپ کی اپنی قوم ہے. جس قوم میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس قوم کی آپ زبان بولتے ہیں، جو قوم آپ کے ماضی حال سے واقف ہے، اس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے کیا ہیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو خبردار کریں. تو یہ ذمہ داری چونکہ قوم سے متعلق ہے، اس وجہ سے قوم کو چھوڑنے کے لیے تو یہ بنیاد نہیں بنتی کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا تک بات پہنچائی جائے. آپ قوم میں یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں. بے شک آپ
دیانتداری سے یہ سمجھ رہے ہوں.
نہیں، دیانتداری سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے؟
اچھا ٹھیک ہے،
ایسا تو نہیں ہوا.
آپ نہیں سمجھ سکتے وہ،
یہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو آپ قوم کو پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کا مستقر یہی ہے، آپ اصلا یہیں کھڑے ہیں، اس کے ساتھ باقی دنیا میں بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے علماء بھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ وہ کہیں چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے بات بیان کر دی. بہت سے لوگ جو ہماری اپنی قوم سے متعلق ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بھی لوگ رابطہ رکھتے ہیں اور ان تک بھی دین پہنچاتے ہیں، وہ ہماری قوم کے افراد ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ کا اصل مستقر، آپ کی دعوت کا اصلی مرکز، آپ کا اصلی ہدف وہ اپنی قوم ہی رہنی چاہیے.
اچھا جاوید صاحب، جب ہم اپنے وطن کو، اپنے قوم کو ان مشکلات کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم دوسری جگہ کر، دوسری کسی بستی میں، دوسری قوم میں اپنی دعوت کو پھیلائیں گے، یہی مقصد ہوتا ہے.
وہاں سے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائیں تاکہ آپ اس ظلم و ستم کا ہدف نہ بنیں. اگر آپ کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر تو آپ کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے الگ ہو کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے دوسرے ذرائع آپ کے پاس ہیں جن سے آپ کہیں دوسری جگہ بیٹھ کر بھی اپنی بات اپنی قوم تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے موجودہ زمانے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایک جگہ رہنا یہ کوئی ضروری نہیں رہا، آپ کے پاس بہت سے ایسے ابلاغ کے ذرائع آ گئے ہیں کہ جن سے آپ کہیں بھی ہوں تو اپنی قوم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. ٹیلی ویژن کا ذریعہ ہے، ریڈیو کا ذریعہ ہے، انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے تحریروں کے ذریعے سے بھی آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اس کا تعلق پھر حکمت عملی سے ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی قوم ہی کو اصلاً آپ کا مخاطب رہنا ہے. خواہ آپ اپنی قوم کے اندر رہ کر اس کو مخاطب بنائیں، خواہ آپ اس کے باہر بیٹھ کر اس کو مخاطب بنائیں.
تو یہاں پر ایک منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مشکلات کو فیس کر کے ایک شخص جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے، اور پھر آج کے دور میں مختلف ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے اپنی قوم ہی کو مخاطب کرتا ہے، بات پہنچاتا ہے، تو وہ پھر جو مسائل اپنے لیے اس کے تھے وہ مسائل دوسروں کے لیے پیدا نہیں کر رہا. وہ
تو پیغام پہنچا رہا ہے، وہ دائی ہے، مدعوین ہے، تو مدعوین کے لیے تو مسائل ہوں گے، اور جب مدعوین کے لیے مسائل ہوں گے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ ان کو بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ جائے. یعنی ان کے لیے پھر وہ مسئلہ عمل کرنے کا پیدا ہوتا ہے. دائی حق کے لیے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ دین کی دعوت دینے کا مسئلہ ہے. اور اس میں میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر صورتحال یہ بن گئی ہے کہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہیں، یعنی اس کے لیے یہ نوبت آ گئی ہے، تو پھر تو ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس جگہ کو چھوڑ دیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیدنا موسیٰ کے لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی، نبوت سے پہلے انہوں نے بھی چھوڑا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی.
پیغمبروں کا معاملہ تو اس لیے الگ ہے نا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے ان کے پاس،
اللہ کا حکم بھی اس موقع پر آتا ہے. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی.
انٹرپٹ کروں گا، ذرا بریک کا وقت ہے، آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب آپ کی گفتگو مکمل نہیں،
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو عام آدمی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، تو اس کے لیے پھر وہی سنت ہوگی جو حبشہ میں صحابہ اکرام نے قائم کی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے ہی سے ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہوئے تھے. تو ہم نے دونوں کا ذکر کیا، یعنی ایک عام آدمی ہے دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے یا کسی دعوت پر لبیک کہنے کی پاداش میں اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب میرے لیے جان کا مسئلہ بن گیا ہے تو وہ اس ملک کو چھوڑ دے گا، جیسے حبشہ کی طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہجرت کی. اور دائیان حق یا دین کے علماء یا دین کی دعوت دینے والے یا دین پیش کرنے والے، ان کے لیے یہ مشکل سوا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو اصل میں یہ پیغام پہنچانا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے انتخاب دو چیزوں میں رہ گیا ہے. جب ان کے لیے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں سے ہندوستان میں علماء کرام نے تقسیم سے پہلے ہجرت کی، بہت دور دراز ملکوں میں چلے گئے، وہاں رہے جا کر. یعنی آپ کے علم میں ہوگا کہ دیوبند کے علماء میں سے بعض، دوسرے مکاتب فکر کے علماء میں سے بعض علماء نے یہاں چھوڑ دیا تھا. اسی طریقے سے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، حکمت عملی بنائی، اس کے لیے بھی بعض لوگ اپنے وطن سے نکل گئے، جیسے جمال الدین افغانی کی مثال ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کی مثال ہے. اسی طریقے سے اخوان کے لوگوں کے لیے جب مصر میں صورتحال بہت خراب ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا بعض واقعات سے کہ اب حکومت ان کے اکابر کی جان کے در پہ ہے، تو بعض لوگ نکل گئے، انہوں نے جا کے دوسری جگہوں پر مستقر بنا کے کام کو جاری رکھا، جس کے نتائج آپ آج دیکھ رہے ہیں، جیسے مثلا ڈاکٹر سعید رمضان تھے. تو اس طرح یہ واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں جس میں صالحین اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں. اصلی بات یہی ہے کہ جس وقت نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ یا تو اصحاب کاف کی طرح کسی غار میں چلے جائیں. اب اصحاب کاف کی تحسین کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے،
تحسین کی،
یہ نہیں کہا ان سے کہ آپ کو وہاں رہ کر جان دے دینی چاہیے تھی.
یہ نہیں کہا،
یہ دین کا تقاضا نہیں ہے یا دین کا یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. یہ چیز اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کی بنیاد پر آپ تدبیر بھی کریں گے، اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کریں گے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آپ اس ملک کو بھی چھوڑیں گے، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں اس شہادت پر قائم رہیں گے. وہ عام لوگ تھے، ان کی ذمہ داری شہادت دینا نہیں تھا، ان کے لیے مسئلہ صرف اپنی جان بچانے کا تھا. وہ گئے اور انہوں نے جا کے غار میں پناہ لے لی. جو لوگ دین کی گواہی دے رہے تھے, دین کو پیش کر رہے تھے, انہوں نے جا کے مختلف مراکز بنائے یا دوسرے ذرائع اختیار کیے اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے رشتے کو برقرار رکھا. جیسے میں نے آپ کو اخوان کی مثال دی, ہندوستان کے اکابر علماء کی مثال دی, یہی صورتحال پاکستان میں بھی اس وقت ہے. بہت سے لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے,
بہت سے لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا ہے. لیکن جاوید صاحب, اس بات کی کیا ضمانت ہوتی ہے کہ جب آپ وطن چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ جس طرح سے جو مشکلات ہیں یا کسی کے ساتھ بھی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی؟ ہاں, ایک شخص ہے وطن تو چھوڑ دیتا ہے, لیکن جن وجوہات کی بنا پر چھوڑتا ہے وہ وجوہات اسی طرح بعینی ہی موجود ہوتی ہیں, تو پھر ہجرت کا بنیادی پرپز ختم ہو جاتا ہے.
اس کا تعلق تو تدبیر سے ہے. آپ ایک تدبیر کو موضوع سمجھتے ہیں, آپ کرتے ہیں, اس تدبیر میں ناکامی ہو جاتی ہے, آپ کی دوسری تدبیر کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ایک جگہ گئے, وہاں کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. اب جمال الدین افغانی جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے, وہ ترکی بھی گئے, وہ مصر بھی گئے, اس کے بعد ان کو جا کے فرانس میں بیٹھنا پڑا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک لمبا عرصہ خود امام خمینی نے باہر گزارا, یعنی انقلاب کی پوری قیادت فرانس سے کی. ایک زمانے میں وہ عرب ممالک میں بھی رہے. بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب مولانا سید ابو الرحمٰن صاحب مودودی وہاں گئے, انہوں نے وہ دہلی مسجد کی مشہور تقریر کی ہے, تو جن لوگوں نے وہاں استقبال کیا تھا ان میں وہ بھی شامل تھے. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جدوجہد باہر بیٹھ کر کی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جہاں انہیں یا تو جلاوطن ہونا پڑا یا جلاوطن کر دیے گئے, یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں رات رات میں ان کو نکل جانا پڑا, جیسے اخوان کے لوگوں کو نکل جانا پڑا. تو دین میں یہ نہیں بتایا گیا آپ کو کہ آپ اس طرح کی صورتحال میں بزدلوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیں گے. جیسے ہمارے ملک میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کوئی کارروائی کر رہی ہے, آپ مقدمہ لڑ لیں گے. کچھ لوگ میدان میں آ کے آپ کو للکار رہے ہیں, آپ بندوق اٹھا کے مقابلہ کر لیں گے. بزدل لوگ ہیں, جان لینے کے لیے بےتاب ہے آپ کی. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے
اس میں ایک پہلو یہ آتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے حالات تو ہیں ایسے, لیکن ان حالات میں ہجرت کرنے سے زیادہ وہاں رہنا عظیمت والا معاملہ ہے. ہجرت کرنا عظیمت والا نہیں ہے درجہ, اور وہاں رہ کر مقابلہ کرنا یہ عظیمت کا درجہ ہے.
اس کو حالت پر اپنے موقع پر رہنا یہ عظیمت کا درجہ ہے. تدابیر تو حالات کے لحاظ سے اختیار کی جائیں گی, ورنہ تو حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تحسین نہیں کرنی چاہیے آپ کو, ان کو وہیں رہنا چاہیے تھا. اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
والا تو معاملہ جاوید صاحب اس لیے نہیں, پیغمبر کا حکم تھا, پیغمبر کا حکم تھا تو
پیغمبر ٹھیک ہے, اس میں ہی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا نا. یعنی مقابلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ مقابلہ تو تب آپ نے کرنا ہے عظیمت کے ساتھ جب سامنا آپ کا کسی ایسی مخلوق سے ہے کہ جو آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے. مقابلہ استدلال کے میدان میں ہوگا, مقابلہ قانون کے میدان میں ہوگا. آپ میدان میں بندوق لے کے تو نہیں کھڑے نا,
نہیں ٹھیک ہے,
لیکن جب آپ نے ہتھے ہیں, آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی امن کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں, دشمن آپ کے سامنے بھی نہیں آتا, وہ بزدلی کے ساتھ وار کرنے کے لیے تیار ہے, اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کام کریں جس میں کم سے کم آپ کی دعوت جاری رہے. لیکن کیا آپ اپنے موقف میں ترمیم کر لیں گے؟ آپ اپنا کام چھوڑ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہر دائی حق یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے مجھے جان دے دینی ہے. وہ اس پر قائم رہے گا, تدبیریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ طریقہ دین میں نہیں سکھایا گیا کہ آپ کسی ایک ہی جگہ سر دے دیں گے. طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ تدبیر کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے وہ اختیار کریں گے, اللہ کے بھروسے پر اپنے موقع پر قائم رہیں گے, استقامت کے ساتھ اپنے دین کی گواہی دیں گے, اپنا موقع بیان کریں گے, اور تدبیر کرتے ہوئے اگر کوئی آفت آ جاتی ہے تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ, سر تسلیم خم کر دیں گے اس کے سامنے.
تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج موضوع جو بنایا وہ ہجرت کو بنایا تھا, اور دیکھا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور ظاہر ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں کہ کسی عالم دین کو, کسی صاحب الرائے کو ہجرت کرنی پڑتی ہے. مجھے امید ہے کہ ہم نے تقریباً تمام موضوع کو جو ہے اس میں سمیٹ لیا ہے. آپ کی فیڈ بیک ہمیں بتائیں گی کہ اس میں مزید کیا سوالات رہ گئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.